الله الرحمن الرحيم ترجمة الباب من الدين الفرار من الفتن آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان، اسلام، دین یہ سب مترادف الفاظ ہیں. یہاں لفظ دین کی تعبیر آپ نے اختیار فرمائی، ورنہ تقاضا تو یہ تھا کہ یوں فرماتے من الایمانی الفرار من الفتن، لیکن چونکہ امام علی مقام کے نزدیک یہ سارے مترادف الفاظ ہیں، اسی لیے ذرا تعبیر الگ استعمال فرمائے تاکہ تفنن بھی ہو اور ایک نیا انداز بھی ظاہر ہو جائے. ترجمۃ الباب کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ پر دین پر عمل کرنا دشوار ہو وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جس علاقے میں، جس شہر میں دین پر عمل کرنا دشوار ہو جائے وہاں سے ہجرت کر کے نکل جانا فرض ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے اپنا دین بچانے کے خاطر فتنوں سے بھاگنا، فتنوں سے بھاگنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، فتنوں سے فرار اختیار کرنے کا مقصد اپنے دین کو بچانا. تیسری بات کہتے ہیں کہ دین اور ایمان کے اجزاء دو طریقے کے ہیں، ایجابی اور سلبی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اب تک جو ترجمۃ الباب ذکر فرمائے وہ ایجابی پہلو کا تذکرہ تھا. یہاں سے امام علی مقام سلبی پہلو کا تذکرہ فرماتے ہیں. انسان کا ایمان بہت قیمتی ہے، جب کبھی بھی انسان کو یہ ڈر لگے کہ ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں جو میرے ایمان اور دین میں خلل پیدا کریں گے، تو ایسے وقت پر فتنوں کے علاقے سے روانہ ہو جانا چاہیے، چونکہ اپنے ایمان کو فتنوں سے بچانا یہ بڑی اہم ضروری چیز ہے. ایک روایت نقل کی گئی ہے، اس میں ایک بڑی جامع دعا بھی آئی ہے. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں باری تعالیٰ کی زیارت فرمائی، باری باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو. خود باری تعالیٰ نے یہ دعا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی نماز کے بعد پڑھنے کے لیے. اللهم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اللهم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. پھر آگے وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَقْبِدْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَقْبِدْنِي إِلَيْكَ غیر مفتون. اس اخیری جزو کا مطلب کیا؟ اے اللہ جب آپ اپنے بندوں کو یعنی عمومی حال عام بندوں کو ایمان برباد کرنے والے فتنوں میں مبتلا کرنا چاہیں تو مجھے فتنوں کے بغیر اپنے پاس بلا لیجیے. اس دعا سے اندازہ لگاؤ کہ ایمان کو فتنوں سے بچانا کتنا اہم ہوگا کہ یہ دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی کہ جب ایسے عمومی فتنے آنے والے ہوں کہ جس میں عام وطن انسانوں کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے تو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے مجھے اٹھا لیجئے بغیر فتنے کے. اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر فتنوں سے بچنے کے لیے آدمی دنیاوی ہجرت کر کے ایمان کو بچا لے رہے تو بچا لے کہ بھائی ایک علاقے میں رہتا ہے اور وہاں ایمانی فتنے آ رہے ہیں ایمان کو برباد کرنے والے تو دنیا میں ہجرت کر لو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ اور اپنے ایمان کو فتنوں سے بچا لو. اور دوسری چیز کیا ہوئی؟ اگر دنیا میں کوئی ایسی جگہ تمہیں نظر ہی نہیں آتی تو جہاں رہ کر اپنے ایمان کو تم فتنوں سے بچا سکو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ موت آ جائے اور آخرت کی طرف ہم ہجرت کر کے چلے جائے. غرض یہ کہ ایمان کو برباد کرنے والے فتنوں سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر انسان کو راہ فرار اختیار کرنا پڑے تو اختیار کرے لیکن اپنے ایمان کو فتنوں سے بچا لے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہر آدمی کے واسطے کہ جب ایمان کو برباد کرنے والے فتنے آئے تو علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاوے؟ تو یہاں چند صورتیں ہیں. پہلی صورت مسلمانوں میں آپس میں جنگ جدال چل شروع ہو جاوے تلوار آپس میں چلنے لگے اور حق واضح نہ ہو کہ کون سی جماعت حق پر ہے اس زمانے کے اندر یہ طریقہ اختیار کرے کہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ، ہجرت کر کے چلے جاؤ، خاص کر ایسے لوگ جو حق کی دعوت نہ دے سکتے ہو، حق کون سی طرف ہے وہ واضح جن کے سامنے نہ ہوتا ہو. بعض مرتبہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ کون سی جماعت حق پر ہے وہی سمجھ میں نہیں آتا، حق کس کی طرف ہے وہی سمجھ میں نہیں آتا، اور آپس میں جنگ چل رہی ہے، تلواریں اٹھ رہی ہیں، قتال ہو رہا ہے. اب کیا کریں گے؟ بھاگو اس علاقے کو، اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے پورا من علاقے میں منتقل ہو جاؤ، لیکن اپنے ایمان کو فتنہ سے بچا لو. دوسری سیرت، مضبوط علم والے آپ جیسے علماء مقتدا قسم کے لوگ جن کی بات لوگ سنتے ہو، جن کی طرف لوگ رجوع کرتے ہو، ایسے حضرات فرار اختیار نہ کرے. لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے ان کی شرعی رہنمائی کرے، تیسری صورت جن لوگوں کو یقین ہو کہ میں لوگوں کے بیچ میں رہ کر کچھ نہیں کر سکوں گا، نہ میرے پاس مضبوط علم ہے نہ مضبوط ایمان ہے، میں لوگوں کے بیچ میں رہ کر کچھ نہیں کر سکوں گا، بلکہ خود کے ایمان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو ایسے لوگ ضرور کنارہ کش ہو جاوے، ایک طرف ہو جاوے، فتنے سے دور چلے جاوے. ایک چوتھی بات ذہن میں رکھنا خاص، راہب لوگ جو عام متن لوگوں سے دور رہتے ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں، وہ رہبانیت یہاں مراد نہیں ہے. ورحبانیت نبتدعوها ما كتبناها عليهم، کہ اصل رحبانیت کا آغاز ایمان اور دین کو بچانے کے لیے ہوا تھا، عبادت اور اطاعت کی کثرت کے لیے ہوا تھا، اور یہ راہب لوگ الگ تھلگ خلوت گزینی میں زندگی گزارتے، وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پوری زندگی ہی الگ تھلگ رہتے. یہاں جو ترجمۃ الباب ہے اس کا تعلق ہے خاص زمانے سے، کہ بھئی آپ لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہو لیکن ایسا خاص زمانہ آ گیا کہ اب ایمان کو فتنے لاحق ہونے کا اندیشہ ہے. ایسے خاص زمانے کے اندر اب تم الگ تھلگ ہو جاؤ, آبادیوں اور قصبوں اور شہروں سے بھاگو, اور بھاگ کر کے اپنے ایمان کو فتنوں سے بچا لو. اسی لیے دجالی روایات میں, بلکہ دجال کے بعد کا جو دور آئے گا جس میں یاجوج ماجوج کا فتنہ پوری دنیا میں پھیلے گا, اس میں روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلص مومنوں کو لے کر کے طور پہاڑ پر تشریف لے جائے گا اور وہاں جا کر یاجوج ماجوج کے فتنوں سے اپنے ایمان کو بچائیں گے. باقی پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اپنے قریب کے اندر جو پہاڑیاں ہیں غار ہے وہاں چلے جائیں گے اور وہاں جا کر کے اپنے ایمان کو بچا لیں گے. یہ جو دنیا کے سامنے یاجوجی ماجوجی عظیم کتنا آئے گا, اس دور میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی طرز عمل اختیار کریں گے کہ طور پہاڑ پر تشریف لے جائیں گے اور دنیا بھر کے باقی مومنین اپنے علاقے کے اندر قریب میں جو پہاڑ ہے وہاں چلے جائیں گے اور وہاں جا کر کے غاروں میں پہاڑوں پر اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے. تو جب کبھی ایسا ماحول ہو جائے کہ آبادیوں میں رہنے سے دین پر عمل کرنا دشوار, تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے, اور ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں ایمان کے لیے امن نہ ہو, وہاں ایمان کے لیے کوئی فتنہ نہ ہو, وہاں جا کر اپنے ایمان کو بچا لو. جی تمام راوی اس حدیث شریف کے مدنی ہیں. یہ جو پہلے راوی ہے امام کے استاد حضرت عبداللہ ابن مسلمہ, ان کے حالات بڑے عجیب ہیں. عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی یہ بڑے گنڈے تھے, گنڈا گیری کرنے کے اندر نمبر ون ہے. سے پہلے مشہور محدث حضرت شعبہ ابن الحجاج رحمہ اللہ کی حدیث شریف کی مجلس لگتی تھی. یہ عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی وہاں سے گزرتے تھے, دیکھتے بھی تھے کہ یہ شعبہ جو ہے لوگوں کو کچھ بیان کرتے ہیں, حدیث سناتے ہیں, اور امام شعبہ کی مجلس درس میں دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے تھے حدیث سننے کے واسطے. لیکن عبداللہ ابن مسلمہ گنڈا گردی میں ایسے رچ پچ رہتے تھے کہ کبھی ان کو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی. مجلس کے پاس سے گزرتے, کبھی سننے کی بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی, سب دیکھتے رہتے کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, مجمع جمع ہو رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت شعبہ ابن حجاج مجلس سے فارغ ہو کر کے مکان تشریف لے جائے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے. تو یہ عبداللہ ابن مسلمہ القانبی راستے میں کھڑے ہو گئے اور امام شعبہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی راستے کے بیچ میں اور کہنے لگے شعبہ مجھے بھی حدیث سنا. تم ساری دنیا کو حدیث سنائے پھرتے ہو مجھے بھی حدیث سنا. حضرت امام شعبہ نے منع کر دیا. ایک تو اسی لیے کہ سننے کا انداز ہی غلط تھا کہ حضرت امام شعبہ گھر تشریف لے جا رہے ہیں راستے کے بیچ میں گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہہ رہے کہ حدیث سنا. یہ طریقہ ہی غلط تھا. اور دوسرا یہ کہ اتنے عرصے سے مجلس قائم ہوتی ہے مجلس میں تو کبھی آئے نہیں اور آج راستے میں کھڑے کھڑے کہہ رہے ہیں حدیث سنا. اس لیے امام شعبہ نے منع کر دیا. تو انہوں نے اپنے گنڈہ گردی والے مزاج سے کہا شعبہ جب تک حدیث نہیں سناؤ گے میں تم کو جانے نہیں دوں گا. لگام پکڑ لی ہے گھوڑے کی چھوڑوں گا ہی. اب حضرت شعبہ رحمہ اللہ نے وہیں پر کھڑے کھڑے حدیث سنا دی گھوڑے پر بیٹھ کر. اضافہ تک الحیا فف الماشی بس کلام نبوت سننا تھا کہ عبداللہ ابن مسلمہ کا نبی کے اوپر بڑا اثر ہو اور انہوں نے اپنی گنجا گردی والی زندگی سے توبہ کر اور تائب ہو کر کے پھر علم حدیث اور دین سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور اتنا اونچا مقام ہو گیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی ان سے روایت لے رہے ہیں امام کے استاذ بن گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم مہربانی کی بات ہوتی ہے کہ کبھی فاسق و فاجر آوارہ لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت برس جاتی ہے اور ان کی زندگی کا رخ بھی بدل جاتا ہے. صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام سعد ابن مالک سینان سعد ابن مالک ابن سینان الخزرجی ہے اور مدینہ منورہ ہی میں مدفون ہے. مکی میں ان کی قبر کا احاطہ معروف ہے الگ تھلگ ہے. حضرت سعد ابن مالک ابن سینان معروف بھی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک گنتی کے مطابق 62 اور دوسری گنتی کے مطابق 66 روایتیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی الجامع الصحیح میں نقل فرمائی ہے. انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشی کو یفعال مقاربہ میں سے یعنی ان قریب ایسا زمانہ لوگوں کے اوپر آئے گا یہ پیشین گوئی ہو کہ مستقبل کے اندر امت پر جو خطرناک حالات آنے والے اس کی حضور نے پہلے سے پیشین گوئی فرمائی کہ ان قریب امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوگی. بکریوں کو ایک زمانے میں بہترین مال سمجھا جائے گا. ایسے بھی بکریاں بڑی مفید چیز ہے ہر زمانے کے آپ بکریاں پالو تو بکریوں میں توازو ہے، عاجزی ہے، ان کی ساری ہے، وہ بھی آپ کے اندر آئے گی. پہلے بتلایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے بکریاں چروائی تاکہ جو ہے بکریوں کی عاجزی، ان کی ساری، وہ انسان میں منتقل ہو گئے. دوسرا یہ کہ ان کا گوشت معتدل ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ بکریوں کا دودھ نہایت مفید ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے بکریوں کا دودھ. چوتھا یہ کہ اس میں توالد تناسل چلتا رہتا ہے جس سے بکریوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے اور آدمی کے لیے ایک حلال آمدنی کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے. پانچواں یہ کہ اس کے بال اور اون وغیرہ کو کاٹ کر کے آدمی اس کے ذریعے اونی کپڑے تیار کر کے حلال کمائی کما سکتا ہے. چھٹا یہ کہ اس کی خال مختلف چیزوں کو بنانے کے کام میں آتی ہے، بستر بنتا ہے، بچھونا بنتا ہے، مشکیزہ بھی بنتا ہے، کئی چیزیں بنتی ہے اس کے اندر. اسی لیے کثیر المنافع یہ جانور ہے بکریاں، اسی لیے اس کو جو ہے پالنا چاہیے. تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہو جائے گا. یتبع بها، جن کو لے کر وہ پھیرے گا، چلا جائے گا. شعفل جیبالی، پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر. کہ بھائی لوگوں کے اندر مت رہو، آبادیوں میں مت رہو، گاؤں شہر میں مت رہو، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چلے جاؤ بکریاں لے کر کے. اب ومواقع القطری، جہاں بارش برستی ہے ایسی جگہوں کے اوپر. دیکھیے بارش تو آبادی میں بھی برستی ہے، جنگلوں میں بھی برستی ہے، سمندروں پر بھی برستی ہے، پہاڑوں پر بھی برستی ہے، لیکن آبادی کے اندر بارش کو زمین پر پہنچنے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. کہ بھائی چھت والی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اس لیے آبادی کے اندر زیادہ جگہوں پر بارش کا پانی زمین تک پہنچتا نہیں ہے. رہے پہاڑی علاقے تو وہاں ایسا کوئی مانع نہیں ہوتا ہے، اسی لیے جو بارش گری وہ سیدھی زمین کے اوپر آئے گی. تو مواقع القطری، جہاں بارش برستی ہو ایسی جگہ کے اوپر. گویا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان بکریوں کا ریوڑ لے کر کے کسی پہاڑی علاقے میں چلا گیا جہاں بارش بھی برستی ہو، کہ وہاں رہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کر لے. اب آبادی سے دور ہے، فتنوں سے دور ہے، انسانوں کے مجمع سے دور ہے، فتنوں سے دور ہے، اس لیے یکسوئی سے اپنے ایمان کو بچائے گا، عبادت کرے گا اور اپنی ضروریات پوری کرے گا بکری کے ذریعے سے. کہ بکری کا دودھ پیوے، بکری کے بچوں کو ذبح کر کے گوشت کھا کر کے اپنا گزران چلا لے. یفر روبی دینہ من الفتنی، دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے وہ بھاگے گا. یہ فتنوں کے زمانے کا بہترین طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دیا کہ دور فتن کے اندر ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. جب کبھی ایسے فتنے دنیا میں عام ہونے لگے کہ آپ اپنے ایمان کو بچانا دشوار سمجھو، تو آبادیوں کو چھوڑ دو، پہاڑیوں میں چلے جاؤ، جنگلات میں چلے جاؤ اور وہاں خلوت گزینی کے اندر رہ کر اپنے ایمان کو بچا لو. اور ضرورت پوری کرنے کے لیے بکریاں لے جاؤ، اس لیے کہ یہی آسان شکل ہے ضروریات پوری کرنے کی، کہ اسی میں سے ضرورت پوری ہوتی رہے گی.
جی
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. سابقہ باب سے ربط اس طریقے سے ہوگا، انسان کے اندر جس قدر علم الہی ہوگا، جس قدر معرفت الہیہ ہوگی، اس قدر انسان فتنوں سے بھاگے گا. جس قدر علم الہی ہوگا، جس قدر معرفت الہیہ ہوگی، اس قدر انسان فتنوں سے بھاگے گا. باقی جس کے اندر علم الہی نہیں ہے، اس کو ایمان سے بچانے کے لیے، ایمان کو فتنوں سے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. جن کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، ان کو اپنے ایمان کو فتنوں سے بچانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو جس قدر علم الہی، معرفت الہی قوی ہوگی، اس قدر انسان اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے گا اور فتنوں سے دور بھاگے گا. اب یہاں ترجمۃ الباب میں علم کا لفظ بھی آیا، معرفت کا لفظ بھی آیا، اعلمکم اور وان المعرفت. اسی لیے پہلے دونوں میں فرق سمجھ لو. علم کہتے ہیں کسی چیز کی کنہ کو جاننا، کسی چیز کی حقیقت کن کو جاننا، اور معرفت کہا جاتا ہے کسی چیز کی علامتوں کو پہچاننا، یہ معرفت کہلاتا ہے. یہ دونوں کے درمیان کے اندر فرق ہو گیا. اس کے بعد ترجمۃ الباب کے پہلے الگ الگ اجزاء سمجھ لیں. پہلا جز حدیث شریف لائے، انا اعلمکم باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اللہ کا. علم الہی اللہ کا علم تم میں سب سے زیادہ مجھے حاصل ہے. اور یہ ایک اظہار واقعہ ہے، اظہار حقیقت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کل امت بلکہ کل مخلوقات کے مقابلے میں علم الہی زیادہ حاصل ہے. یہ اظہار حقیقت ہے، اظہار واقعہ ہے. انا اعلمکم باللہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں. دوسرا جز کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ. معرفت یہ تو دل کا فعل ہے، یعنی دل سے آدمی کسی کی معرفت حاصل کرتا ہے. کہتے ہیں ان کو اس کی معرفت حاصل ہو گئی. تو معرفت کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے. تو معرفت کسی کی یہ دل سے حاصل ہوتی ہے. اسی لیے معرفت یہ انسان کے دل کا ایک فعل ہوا. ساتھ میں آیت لائے لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. یہ قسم کے متعلق آیت ہے کہ انسان لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. کہ دل کے ارادے سے جو قسم تم کھاؤ گے اور اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ فرمائیں گے, اللہ کے یہاں تمہاری گرفت ہوگی. یہ ہے ترجمۃ الباب کا سیدھا سادہ خلاصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اظہار حقیقت فرمائی کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ معرفت یہ اس کا تعلق دل سے ہے, معرفت دل کا عمل ہے. اور تیسری بات استدلال میں آیت کریمہ لائے کہ دل کے ارادے سے جو قسم کھاؤ گے پھر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری پکڑ ہوگی. اس کے بعد چند سوال جواب ترجمۃ الباب کے متعلق سمجھو. پہلا اہم ترین سوال, یہ تو کتاب الایمان چل رہا ہے اور امام ترجمۃ الباب لائے انا عالمکم باللہ, تو یہ تو کتاب العلم میں ہونا چاہیے یہ ترجمۃ الباب کو. تو ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبل از وقت آپ نے ترجمۃ الباب قائم کر دیا ہے. اعلمکم باللہ اس ترجمۃ الباب کو کتاب العلم میں لانا چاہیے تھا. کتاب العلم میں عالم والے باب کو حدیث کو لانے کی کیا ضرورت. یہ پہلا سوال, اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کا علم یہ بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے. اللہ کی معرفت اور اللہ کا علم یہ بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے. اس چیز کو بتلانے کے لیے علم اور معرفت کو امام بخاری کتاب الایمان میں لائے. دیکھیے کیسا عجیب جواب ہے اس کا کہ علم اور معرفت, کہ جو علم اللہ کے لیے ہوتا ہے, جو معرفت الہیہ ہوتی ہے وہ بھی ایمان ہی کے قبیل سے ہے, ایمان ہی کا ایک حصہ ہے. تو جب علم الہی اور معرفت الہیہ یہ ایمان ہی کا ایک حصہ ہے تو پھر علم اور معرفت کو امام بخاری کتاب الایمان میں لائے. دوسرا ایک سوال سمجھ, وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ. اس کی آیت وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ سے کوئی مناسبت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ترجمۃ الباب کا دوسرا جزو ہے وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ, کہ معرفت تو دل کا فعل ہے اور آیت لا رہے ہیں وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ. دونوں میں ظاہر میں کوئی جوڑ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ معرفت الہیہ کی بات ہو رہی ہے اور بات قسم کی آ گئی, یہ کیا. دوسرے سوال کا جواب سمجھو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیک اعمال کرنے میں بڑے حریص تھے. ان کی کوشش اور چاہت یہ رہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے, بلکہ آنے والی حدیث شریف سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ نیک اعمال کرنے میں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ جانا چاہتے تھے. کیسا حرص ہوگا صحابہ کا نیک اعمال میں, کہ نیک اعمال کو کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نکل جانا چاہتے تھے. اس قدر ان کے اندر نیک اعمال کا حرص تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم عمل میں میری برابری نہیں کر سکتے, تم عمل میں مجھ سے آگے کیا بڑھنا چاہتے ہو, برابری بھی نہیں کر سکتے میری. کیوں برابری نہیں کر سکتے؟ اسی لیے کہ میں تم سے زیادہ علم والا ہوں اور میں تم سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں. میں تم سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا ہوں, اور علم بھی ایک طرح کا عمل ہے, اور یہ عمل اعضاء جوارے سے نہیں قلب سے متعلق ہے. دیکھو باریکی سے بات سمجھنا, علم یہ بھی عمل ہی ہے, لیکن علم عمل ہے ظاہری اعضاء کا نہیں, دل کا عمل ہے. علم عمل ہے دل کا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلم ہیں, تو گویا کہ عمل بھی ہے. عالم ہے تو گویا کہ عمل بھی ہے, کہ میں علم میں زیادہ ہوں تو عمل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہے. اور علم یہ دل کا عمل ہے, اور معرفت بھی دل کا عمل ہے. وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلَ الْقَلْبِ, تو اب دیکھیے دونوں چیزوں میں ربط کتنا اچھا ہو گیا, کہ علم اور معرفت کتنی مربوط چیز ہے, کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ آگے تو کیا نکلتے, برابر بھی نہیں ہو سکتے. اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہیں, اور علم بھی ایک طرح کا عمل ہے, اور وہ عمل ہے قلب کا, اعضاء جوارے کا نہیں, قلب کا. تو جب حضور عالم ہیں تو عمل بھی ہے, کہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قلبی بہت زیادہ ہے, اور معرفت الہیہ یہ بھی قلب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے, کہ انسان کا علم بھی قلب کا عمل اور معرفت الہیہ بھی قلب کا عمل. اب آگے کی بات سمجھو. آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا وَلَاكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ, ہر قسم پر اللہ کی یہاں گرفت نہیں ہے، یاد رکھنا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ہر قسم پر مواخذہ نہیں. مواخذے کے قابل وہ قسم ہے بما کسبت قلوبکم، جس کے اندر عمل قلب کا دخل ہو وہ قسم مواخذے کے قابل ہے. جس قسم کے اندر عمل قلب کا دخل ہے وہ قسم قابل مواخذہ ہے، کہ تم نے قلب کے ارادے سے قسم کھائی، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تب اللہ کے یہاں تمہارا مواخذہ ہوگا، اللہ کے یہاں تمہاری گرفت ہوگی. تو آیت کریمہ یہ بتلا رہی ہے کہ ہر قسم پر اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ اسی قسم کے اوپر اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا جس کے اندر دل کا عمل بھی شامل ہو. گویا کہ انسان اپنے دل کے یقین کے ساتھ، دل کے عزم اور ارادے کے ساتھ جو قسم کھائے گا، اس قسم کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کی گرفت اور پکڑ ہوگی. تو اب ربط ہو گیا تینوں چیزوں میں، کہ ایمان، علم، معرفت اور دل کے ارادے والی قسم، کہ ہر قسم پر مواخذہ نہیں، اسی قسم پر مواخذہ جس کے اندر دل کا ارادہ بھی شامل ہو، دل کا عمل بھی شامل ہو، اور علم وہ بھی عمل قلب ہے، معرفت بھی عمل قلب ہے. اس لیے یہاں پر ایمان بکسر الحمزہ اور ایمان بفتح الحمزہ دونوں کے درمیان ایک طرح کا ربط ہو گیا، کہ جس طریقے سے علم میں کہ وہ فعل قلب ہے، معرفت فعل قلب ہے، اس طریقے سے قسم بھی وہی قابل مواخذہ ہے جو قلب کے عقیدے کے ساتھ ہو، قلب کے عزم اور ارادے کے ساتھ ہو، ورنہ جو قسم قلب کے ارادے کے بغیر ہوگی اس پر اللہ کے یہاں مواخذہ اور پکڑ نہیں ہوا کرتی. ایک اور بات اس کے اندر ملا ہے، جان بوجھ کر کے آدمی قسم کھاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دل کے عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر قسم کھائے، اسی کی تعبیر ہے معرفت. معرفت کے معنی جاننا اور پہچاننا. اب آدمی جان بوجھ کر کے قسم کھاتا ہے، تو جان بوجھ کر کے انسان نے قسم کھائی، اسی کی تعبیر ہے معرفت، اور معرفت کی نسبت دل کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، معرفت کی نسبت دل کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، معلوم ہوا کہ معرفت دل کا فعل ہے، معرفت دل کا فعل ہے، اور علم اور معرفت دونوں ایک چیز ہے. علم اور معرفت دونوں ایک ہے اس حیثیت سے کہ دونوں فعل قلب ہے. علم اور معرفت دونوں ایک ہے، کیوں؟ دونوں فعل قلب ہے، دونوں فعل دل سے وجود میں آتے ہیں. نتیجہ نکلا کہ قسم، یمین، علم، معرفت، یہ تینوں کے تینوں دل کے فعل ہو گئے. دیکھو پھر سے اس ترتیب کو سمجھو، جان بوجھ کر کے قسم کھانا یہ معرفت ہے. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, اس لیے کہ معرفت کے معنی جاننا پہچاننا. اب تم جان بوجھ کر کے جو قسم کھاؤ گے اور اس کی خلاف ورزی کرو گے اسی پر اللہ تعالیٰ کے یہاں مؤاخذہ ہوگا. تو جان بوجھ کر کے آدمی قسم کھاتا ہے یہ ایک معرفت ہو گئی, اور معرفت کی نسبت قلب کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ, اور علم اور معرفت دونوں ایک ہے, اس لیے کہ دونوں دل کے عمل ہے. علم بھی فعل قلب اور معرفت بھی فعل قلب. نتیجہ یہ نکلا کہ علم معرفت اور جان بوجھ کے قسم تینوں کے تینوں متحد ہے, اس اعتبار سے کہ وہ تینوں کے تینوں فعل القلب ہے. تو یہ تینوں متحد ہے فعل قلب ہونے کے اعتبار سے. سمجھ میں آ رہی تھوڑی بہت بات؟ تو یہ دونوں تینوں کے درمیان کے اندر ربط ہو گیا کہ معرفت علم قسم تینوں کے تینوں کے درمیان کے اندر ربط اس معنی کر کے ہیں کہ تینوں کے تینوں فعل قلب ہے. یہ تشریح اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ اشکال کھڑا کر دیا کہ علم اور معرفت کے ساتھ یمین والی آیت امام بخاری کو لانے کی ضرورت کیا تھی. بات چل رہی عالمکم باللہ وان المعرفت فعل القلب, تو وہاں لا یواخذ ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم لانے کی ضرورت کیا تھی. تو کہیں گے کہ تینوں کے درمیان میں ربط ہے. کیسے ربط ہوگا؟ کہ جان بوجھ کر کے آدمی جو قسم کھائے گا وہ قسم بھی معرفت ہی ہے, اور معرفت کی نسبت قلب کی طرف ہے, علم کی نسبت بھی قلب کی طرف ہے. اس لیے کہ علم بھی فعل قلب ہے, معرفت بھی فعل قلب ہے, اور جان بوجھ کر کے جو قسم کھائے گا وہ بھی فعل قلب ہے. تو یہ تینوں کے تینوں متحد ہو گئے فعل قلب ہونے میں, قسم بالقصد, علم اور معرفت. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اسی لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ ایک شخص اگر یوں بولے کہ میں فلانا کام کروں تو کافر بن جاؤں, نعوذ باللہ. بہت سے لوگ ایسا بولتے رہتے ہیں ایسے جملے. کہا جائے نا کہ بھائی تم بیڑی پیتے ہو, تو کہا بیڑی جو میں پیوں تو میں کافر ہو جاؤں, جذبات میں آ کے بول ڈالتا ہوں. بہت سے جہالت میں ایسا جملہ بول ڈالتے ہیں. تو اس آدمی نے اگر جانتے ہوئے اس جملے کو دل کے عزم اور ارادے کے ساتھ بولا تو یہ چیز اس کے لیے خطرناک ثابت ہوگی کہ تو نے اس جملے کو, اتنے خطرناک جملے کو دل کے عزم اور ارادے کے ساتھ بول دیا. بڑی خطرناک چیز اس کے لیے ثابت ہو جائے گی یہ چیز. تو اگر عزم ہے قلب کے اندر, ارادہ ہے قلب کے اندر, اور پھر وہ آدمی قسم کھاتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرتا ہے, وہ عمل قابل مؤاخذہ ہو جاتا ہے. اسی لیے قسم یہ بھی قلب کا, دل کا ایک فعل ہو گیا. گویا علم, معرفت اور یمین تینوں کے تینوں فعل قلب ہونے میں آپس کے اندر متفق اور متحد ہو گئے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ترجمۃ الباب کے اندر اس آیت کو بطور استدلال کے لائے. اب اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا, کیوں یہ باب امام علی مقام نے قائم فرمایا. نمبر ایک, اکثر شراح کی رائے یہ ہیں کہ ترجمۃ الباب کے دو اجزاء ہیں, پہلا جز وہ ہے انا اعلمکم باللہ، اس سے مرجیہ کی تردید کرنی ہے، اور دوسرا جز وہ ہے وان المعرفۃ فعل القلب، اس سے کرامیاں کی تردید کرنی ہے۔ تو ترجمۃ الباب کے جز اول سے مرجیہ کی تردید، اور ترجمۃ الباب کے دوسرے جزو سے کرامیہ کی تردید۔ کس طرح؟ ترجمۃ الباب کے جز اول میں فرمایا انا اعلمکم باللہ، اس حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ علم باللہ ایمان ہی کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انا اعلمکم باللہ اس کا حاصل کیا کہ ایمان، علم باللہ یہ ایمان ہی کا نام ہے، اور علم میں کمی زیادتی تو ایمان میں بھی کمی زیادتی، علم میں کمی زیادتی تو ایمان میں بھی کمی زیادتی۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا فرمایا، اعلمکم، اس میں تفضیل، معلوم ہوا کہ علم کے درجات ہے، متفاوت درجات ہے، کسی کے پاس علم بڑا ہوگا زیادہ ہوگا، کسی کے پاس علم کم ہوگا۔ تو فرمایا کہ علم باللہ ایمان کا نام ہے، اور علم کمی زیادتی کو قبول کرتا ہے، تو ایمان بھی کمی زیادتی کو قبول کرتا ہے، تو امام بخاری کا مقصود ثابت ہو گیا، یزید و ینسکو و ینکسو، کہ ایمان بھی کمی بیشی کو قبول کرتا ہے، اور علم اور ایمان، ایمان بخاری کے نزدیک دونوں مرادف الفاظ ہیں، جو علم وہ ایمان، جو ایمان وہ علم ان کے نزدیک۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی کمی بیشی سے ایمان کی کمی بیشی کے اوپر استدلال کیا کہ حضور عالم، آپ کے امتی حضور کے مقابلے میں کم علم والے، امتیوں میں علم کم زیادہ، کسی امتی میں زیادہ کسی میں کم۔ اب جب علم میں کمی بیشی ہو گئی تو ایمان میں بھی کمی بیشی ہو گئی، اور یزید و ینقص ثابت ہو گیا۔ اور جب یزید و ینقص ثابت ہو گیا تو ضمناً اعمال جزو ایمان ہے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اعمال ایمان کا جزو ہے۔ تو اس جز اول کے ذریعے سے مرجیہ کی امام بخاری نے تردید فرمائی۔ دوسرا جز وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، کرامیہ کی تردید ہے، کرامیہ صرف تصدیق قلبی کو ایمان کہتے ہیں، اقرار باللسان کو ایمان کہتے ہیں۔ کرامیہ کا مسلک آپ نے پڑھا تھا کہ صرف اقرار باللسان کا نام ایمان ہے، تو امام بخاری نے دوسرا جزوہ فرمایا وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، کہ صرف اقرار باللسان سے ایمان نہیں ہو جاتا، قلبی تصدیق بھی ضروری ہوگی، تب جا کر کے ایمان معتبر ہوگا۔ تو ترجمۃ الباب لانے کا مقصد جز اول سے مرجیہ کی تردید، اور دوسرے جزو سے کرامیہ کی تردید کرنی۔ بعض شراح کرام کی رائے یہ ہیں کہ اس ترجمۃ الباب کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرقہ جہمیہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جہمیہ فرقہ تصدیق منطقی کو ایمان کے لیے کافی سمجھتے ہیں کہ تصدیق منطقی ہوگی تو ایمان کے لیے کافی ہے. امام نے وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فَعْلُ الْقَلْبَ لَا کے بتلایا کہ تصدیق منطقی سے کام نہیں چلے گا بلکہ تصدیق قلبی معرفت کی بھی ضرورت پڑے گی. تو دوسرے شرح کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ فعل فرقہ جہمیہ کی تردید امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کی ہے. ہم لوگوں کے لیے تو یہ بڑی نصیحت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں پوری امت میں سب سے فائق تھے, سب سے بڑے ہوئے تھے, سب سے زیادہ آگے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کا اظہار فرمایا. تو باقی امتی لوگ نبی کے درجے کے اوپر علم میں نہ پہنچ سکے تو کچھ کم ہی صحیح, لیکن وہ علم الہی ضرور حاصل کرے. نبی عالمکم باللہ ہے تو باقی امتی اپنی حیثیت کے مطابق تو علم الہی ضرور حاصل کرے. دوسری چیز اس ترجمۃ الباب میں ہمارے لیے یہ ہے کہ قلب میں معرفت الہیہ پیدا کرو. اس کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے. تو جہاں کرامیہ مرجیہ جہمیہ کا رد ہو رہا ہے وہاں پر ہم لوگوں کے لیے اس ترجمۃ الباب کے اندر یہ بڑی اہم اور نادر تعلیم بھی ہے. اور اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آیت کریمہ سے استدلال فرمایا, ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, کہ دل کے عزم اور ارادے کے ساتھ جو قسم کھائی جائے گی وہ قسم کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت اور پکڑ ہوگی. جی پس منظر سمجھو حدیث شریف کا. واقعہ مشہور ہے, آپ کے علم میں ہے. تین صحابی آپس میں ملے اور تینوں نے بڑے اونچے اونچے عزائم کیے, رات بھر عبادت کرنے کے عزائم, ہمیشہ نفل روزہ رکھنے کے عزائم, بیوی سے دور رہنے کے تبتل کے عزائم, اس طرح کے اونچے اونچے عزائم کیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم کیا مجھ سے بھی آگے نکل جانا چاہتے ہو کہ رات بھر عبادت ہی عبادت کرو گے, کبھی سو گے نہیں, تو یہ تم مجھ سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہو کہ میں بھی رات کو عبادت کرتا ہوں آرام بھی کرتا ہوں, تم ہمیشہ روزے رکھنے کے عزائم کرتے ہو, میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, روزے نہ بھی رکھتا ہوں, تم تبتل اور بیوی سے دور رہنے کے عزائم کرتے ہو, میں تم سے زیادہ نکاح کرتا ہوں اور جو ہے بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت رکھتا ہوں. تم بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا. دوسری اہم بات یہ ہے حدیث شریف کو سمجھنے سے پہلے کہ مشکل کام جو ہوتے ہیں یہ آدمی ہمیشہ نہیں نبھا سکتا، چند دن نبھا پاتا ہے مشکل کام. جو کام انسان کے مزاج اور طبیعت کے لیے مشکل ہو وہ مشکل کام آدمی چند روز تو کر سکتا ہے لیکن ہمیشہ پابندی نہیں کر سکتا. اور بعض مرتبہ آدمی جذبات میں آ جاتا ہے اور مشکل ترین کاموں کے لیے بھی جو ہے آمادہ ہو جاتا ہے. جذبات کی سوڈا ڈاؤن ہوئی اور مشکل کام بھی ترک ہو گئے. یہ عام وطن مشاہدے میں آتا ہے. آسان کام نبھانا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، پابندی کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اسی لیے شرعی اعمال کے اندر بھی مشکل چیز کو اپناؤ مت، ورنہ نبھانا آدمی کے لیے دشوار ہو جائے گا. آسان چیز کو اپناؤ، اس کو نبھانا اور اس کی پابندی کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور یہی روح شریعت ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ روح شریعت کیا کہ بھئی آسان اعمال اختیار کرو تو نبھا پاؤ گے، مشکل اعمال اختیار کرو گے تو نبھا نہیں پاؤ گے، چند دن جذبات میں کرو گے پھر چھوڑ دو گے. جی اب اس حدیث شریف کے جو پہلے راوی ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، محمد ابن سلام، تو ان کے بارے میں یاد رکھنا کہ دونوں طرح جو ہے ان کا نام پڑا گیا ہے، محمد ابن سلام بھی اور محمد ابن سلام بھی، دونوں کی رات آئی ہے ان کے نام میں، تخفیف بھی تشدید بھی. ان کے استاد ہیں عبدتو. عبدتو کے بارے میں دو قول ہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام عبد الرحمن ابن سلیمان ہے، لیکن جیسے کہ ہمارے یہاں عبداللہ کو عبدل عرف بن جاتا ہے، بہت سے لوگوں کا نام عبداللہ ہوتا ہے لیکن ساری دنیا عبدل عبدل کہہ کے پکارتی ہے، اس طرح عبد الرحمن کا مخفف کر ڈالا عبدتو. اور بعض کہتے کہ نہیں ان کا نام ہی ایسا تھا، لیکن راجے بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن ہے لیکن لوگوں نے نام میں تخفیف کر کے عبد الرحمن کا عبدتو کر ڈالا اور اسی سے یہ زیادہ مشہور ہو گئے. یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم امرهم من الاعمال بما یطیقون. یہاں دو مرتبہ امرهم امرهم ہے، بخاری کے بعض نسخوں میں ایک ہی مرتبہ ہے، اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے تھے تو ان کو ایسے اعمال کا حکم دیتے تھے جس کی وہ لوگ طاقت رکھتے ہو. طاقت رکھتے ہو یعنی جس کی پابندی کر سکتے ہو، جس پر مداومت کر سکتے ہو. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو کسی کام کا حکم دیتے تھے تو ایسے کاموں کا حکم دیتے تھے جس کی وہ لوگ طاقت رکھتے ہو. اور یہ تین افراد کا نام ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمرہ ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یوں نیت کی تھی کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا اور رات بھر نفل نماز پڑھوں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر دن میں روزہ رکھوں گا اور رات بھر میں نفل نماز پڑھوں گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو حضور نے روکا کہ بھائی یہ جذبہ تمہارا صحیح نہیں ہے، روزانہ روزے رکھنے کا اور رات بھر نفل نماز پڑھنے کا. حضور نے روکا ان کو. دوسرے صاحب ہے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے تبتل کا ارادہ کیا سنیاس لینے کا کہ بھائی میں نکاح ہی نہیں کروں، بالکل عزلت گزینی کی زندگی گزاروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا عن التبتل، کہ یہ اس طرح ازدواجی زندگی سے منقطع ہونے سے حضور نے منع فرمایا. اور تیسرے نام کے بارے میں بعض روایت میں حضرت علی کا نام بھی ملتا ہے. غرض یہ کہ ان لوگوں نے جو ایسے مشکل کام کے عزائم کیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے تو اعمال میں ایسے اعمال کا حکم دیتے تھے جس کی وہ لوگ طاقت رکھتے ہو. قالو، صحابہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. صحابہ یہ چاہتے تھے کہ حضور ہم کو مشکل مشکل کاموں کی اجازت دو، بہت زیادہ زیادہ نیک اعمال کی اجازت دو، ہمارے جذبات پر بریک مت لگاؤ، ہمارے جذبات کو توڑو مت، ہم کو خوب زیادہ اور مشکل اور کثرت سے اعمال کی اجازت دو اور حکم دو، یہ چاہتے تھے. دلیل کیا دی صحابہ نے؟ انا لسنا کہی اتی کا، حضور ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. اس جملے کا دو مطلب سمجھو. پہلا مطلب، آپ کا معاملہ اور ہمارا معاملہ بالکل الگ تھلگ ہے. اولاً تو آپ سے گناہی سرزد نہیں ہوتے اور ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. آپ سے تو گناہ سرزد ہی نہیں ہوتے اور ہم سے تو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں نیک اعمال بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کبھی آپ سے کوئی بات ایسی سرزد ہو بھی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی معافی فرما دیتے ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. تو حضور آپ کا معاملہ اور ہمارا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے، بالکل الگ ہے. کیا اولاً تو آپ سے گناہ ہی نہیں ہوتے اور ہم تو ہر وقت گناہ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ سے اگر کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہو بھی گئی تو اللہ معاف کر دیں گے، ہماری کا معافی. دوسرا مطلب اس جملے کا، آپ کے لیے قلیل عبادت بھی کافی ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے آپ بخشے بخشائے ہیں، اعلیٰ درجات عطا کیے گئے ہیں، اسی لیے آپ کے لیے قلیل عمل قلیل عبادت بھی کافی ہے. اور ہم لوگوں کا معاملہ وہ نہیں ہے، اسی لیے ہمیں تو کثیر عبادت کر کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ درجات سے نوازا ہے، اسی لیے آپ قلیل عبادت کریں گے تو ابھی کافی ہو جائے گا. اور ہم لوگوں کا وہ معاملہ نہیں ہے، اسی لیے ہماری تو قلیل عبادت چلے گی نہیں، ہمیں تو کثیر عبادت کرنی پڑے گی. تو صحابہ نے کیا دلیل دی؟ انا لسنا کہیئتی کا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا معاملہ آپ کے جیسا نہیں ہے یا رسول اللہ. ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. آپ کے جو گناہ پہلے ہوئے وہ بھی اللہ نے معاف کر دیے، آپ کے جو گناہ بعد میں وہ بھی اللہ نے معاف کر دیے. اور ہماری معافی کا کوئی یقین نہیں ہے، اسی لیے ہم تو مشکل مشکل اعمال کریں گے، بکثرت اعمال کریں گے. اسی لیے ہمیں مت روکو، ہمیں کرنے دو. جب یہ بات سنی فیغضبوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ غضب چہرے انور پر پہچانا جاتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غضبناک ہو جاتے کہ غضب کے آثار چہرے انور کے اوپر نمایاں ہو جاتے تھے. دیکھیں یہاں ایک ضابطہ یاد رکھنا، آدمی میں جس قدر حسن زیادہ ہوتا ہے اس قدر غصے اور خوشی کے آثار اس کے چہرے پر زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. جس قدر آدمی حسین زیادہ ہوتا ہے خوشی کے آثار بھی زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، غصے کے آثار بھی زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ترین انسان تھے، اسی لیے غضب کے آثار بھی چہرے انور پر فوراً پتہ چل جاتے تھے اور خوشی کے اثرات بھی چہرے انور پر فوراً پتہ چل جاتے تھے. یہ آپ کے حسن اعلیٰ کی علامت تھی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، یقیناً تم میں سب سے زیادہ تقوی والا اور اللہ کا علم زیادہ رکھنے والا میں ہوں. سب سے زیادہ تم میں تقوی والا اور سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا میں ہوں، تم میں سب سے زیادہ. اب یہاں پہلی بات یہ سمجھنا کہ حضور اپنے لیے فرما رہے ہیں ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، اس کی ایک توجیہ تو ہے کہ اظہار حقیقت، کہ امت کو حقیقت حضور نے ظاہر فرمائی کہ تمہارا نبی سب سے بڑا متقی، تمہارا نبی سب سے بڑا علم والا، اظہار حقیقت. نمبر دو، برائے تعلیم اور تلقین حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، برائے تعلیم اور برائے تلقین، کہ جب میں تم میں سب سے بڑا علم والا ہوں تو مجھ سے علم حاصل کرو، سب سے بڑا تقوی والا ہوں تو مجھ سے تقوی سیکھو، تم بھی تکنا تقوی اپناؤ، میں امام الانبیاء ہو کر کے بڑا تقوی والا تو تمہیں بھی بدرج اولا تقوی حاصل کرنا چاہیے، میں امام الانبیاء ہو کر کے عالم ہوں تو مجھ سے تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برائے تعلیم اور تلقین، تاکہ ان سے سبق حاصل کرے، گویا اس جملے کے ذریعے امت کی خیر خواہی فرما دی حضور نے۔ آپ نے ایک چیز پڑھی ہے، تا مرد سخن نہ گفت باشد، علم و ہنرش نہ گفت باشد، کہ آدمی اگر بولے گا نہیں تو اس کا علم چھپا رہے گا۔ اب آپ لوگوں کے اندر کیسے کیسے علوم ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، اب یہ تو جو ہے آپ ظاہر کرے تو پتا چلے کون کون سے علوم اور ہنر کے آپ مالک ہیں، اگر آپ ظاہر نہ کرے تو مجھے کیسے پتا چلے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرما دی، کہ آپ نے اظہار فرما دیا کہ میرے اندر اللہ کا علم بہت زیادہ ہے، تقویٰ بہت اونچا ہے، اور یہ امت کے اوپر آپ نے بطور شفقت کے اظہار فرما دیا تاکہ امت آپ سے اکتساب فیض کر سکے۔